السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وقال الله عز وجل وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعصمنا من شرور أنفسنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وعليك توكلنا آمين يا رب العالمين. محترم حضرات اور محترم خواتین, جیسا کہ ابھی اعلان کیا گیا آج موضوع ہے امن کی آشا قرآن و حدیث کی روشنی. آپ میں سے جو حضرات اور خواتین بھی جنگ اخبار کا مطالعہ کرنے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جنگ پبلیکیشن جو ہمارے ہیں بہت بڑا ادارہ ہے اخبارات کے حوالے سے, پرنٹ میڈیا کے حوالے سے, اور ہندوستان میں ٹائمز آف انڈیا وہ وہاں کا ایک بڑا نمایاں ادارہ ہے. ان دونوں اداروں میں مل کر کچھ عرصے پہلے امن کی آشا کے حوالے سے ایک مہم شروع کی ہے تاکہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان تعلقات کو نارملائز کیا جائے اور ایک دونوں ملکوں کے درمیان امن و امان کی کیفیت پیدا ہو. آشا ہندی میں کہتے ہیں امید کو, یعنی امن کی آشا مراد یہ ہے کہ ایک امن کی امید. یہ قائم کرتے ہوئے دونوں اخبارات نے ایک مہم شروع کی ہے, ذہن سازی کر رہے ہیں مختلف بیانات اور مضامین کے حوالے سے دونوں طرف کے لوگوں کی تاکہ آپس کی دشمنی ختم ہو اور ایک امن و امان کی کیفیت پیدا ہو. اس حوالے سے قرآن و حدیث کی رہنمائی کیا ہے امن اور امن کی امید کے حوالے سے, یہ امن کی امید کیسے بڑھائے گی, کیسے امن و امان قائم ہوگا, قرآن اور احادیث اس کے حوالے سے کیا رہنمائی دیتی ہیں, انشاءاللہ آج یہی ہماری گفتگو کا موضوع ہے. جہاں تک امن و امان کے قائم کرنے کی اہمیت کا تعلق ہے, اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ہمیں اس کا حکم دیا ہے کہ ہم معاشرے میں امن و امان قائم کریں. ارشاد باری تعالی ہے سورہ اعراف آیت 56 میں کہ ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها, زمین میں اس کی اصلاح کے بعد جب زمین میں حالات سازگار ہو جائیں, امن و امان قائم ہو جائے تو پھر فساد بس پیدا کرے. اور یہ مضمون قرآن مجید میں مختلف حوالوں سے بار بار آتا رہتا ہے. تقریباً کئی انبیاء کی دعوت میں بھی انبیاء نے بھی آ کر دعوت یہی دی, قرآن پاک ذکر کرتا ہے اس کا کہ انہوں نے آ کر اپنی قوموں سے یہی کہا کہ زمین میں فساد مت بچاؤ, بدمنی مت پیدا کرو. پھر اللہ نے ایسے لوگوں کی قرآن پاک میں مذمت فرمائی بڑے واضح الفاظ میں کہ جو کہ زمین کے اندر فساد مچاتے ہیں, جنگ و جدال کہتے ہیں کرتے ہیں, خون ریزی کرتے ہیں. فرمایا سورہ بقرہ آیات 204 اور 206 میں وہ مگر ناس, لوگوں میں سے ایک ایسا کردار بھی ہے, مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, کہ دنیا کی زندگی میں اس کی باتیں تمہیں بڑی متاثر کریں گی, باتیں اس کی بڑی خوشنما ہوں گی. وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ, اور جو کچھ اس کے جی میں ہے اس پر وہ اللہ کو گواہ بناتا ہے, یعنی اللہ کی قسمیں کھا کھا کر اپنے مخلص ہونے کا یقین دلاتا ہے. لیکن اصل حقیقت اس کی کیا ہے؟ وہ ہوا الفظ الختام, وہ ہوتا ہے بڑا سخت جھگڑالو. ویزا تولا, اور جب بھی اسے کوئی ولایت ملتی ہے, یہاں ولایت سے مراد یہ ہے کہ وہ والی بنتا ہے, اسے کوئی اختیار ملتا ہے. یہ والی کا لفظ حکمران کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے, والی کابل, کابل کا حکمران. تو جب بھی اسے کوئی اختیار ملتا ہے, صاف الارض لیفسد فیہا, تو وہ زمین کے اندر پھر کوشش کرتا ہے کہ زمین میں فساد نہ چاہے. ویہلک الحرث والنسل, اور تباہ کرے فصلوں کو بھی اور تباہ کرے نسلوں کو بھی, انسانوں کو بھی مارتا ہے, ان کی املاک کو بھی تباہ کرتا ہے. جیسا کہ آج کل دنیا میں ہو رہا ہے, بڑی طاقتیں دنیا میں انسانوں کو ہلاک بھی کر رہی ہیں اور تباہ و برباد بھی کر رہی ہیں. واللہ لا یحب الفساد, اور اللہ تعالیٰ اس طرح کا فساد پسند نہیں کرتا. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ, اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ بھائی اللہ کی نافرمانی سے بچ, اور یہ اس قسم کی غلط حرکت نہیں, یہ ظلم و ستم نہ کر, اَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ, تو اسے اس کی عزت نفس, اس کی انا اسے گناہ پر آمادہ کرتی ہے. حَبُّهُ جَهَنَّم, ایسے کردار کے لیے جہنم ہے. وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ, اور وہ بہت ہی برا ٹھکانا ہے, یعنی ایسے لوگوں کے لیے جہنم ہی کافی برا ٹھکانا ہے. اسی طرح سے فرمایا کہ تلک دار الآخرۃ نجعلھا للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. اللہ فرماتے ہیں پورا قصص, اس کا آخری رکوع اسی آیت سے شروع ہوتا ہے, کہ آخرت کا گھر اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے جو نہ زمین میں سرکشی کرتے ہیں, نہ اپنا غلبہ, اپنی بالادستی, اپنا اقتدار چاہتے ہیں, اور نہ ہی وہ زمین کے اندر فساد مچاتے ہیں. اسی طریقے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں دنیا میں امن و امان قائم رکھنے کی تلقین کی. پہلے میں نے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین سنا ہے, اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صلاح سنیے. بخاری شریف کی حدیث سے آپ نے فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده, اصل مسلمان تو ہے ہی وہ کہ جو اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے دوسرے مسلمان بھائی کو سلامت کرے, یعنی کسی قسم کا نقصان نہ پہنچائے, بلکہ ان کی پوری سلامتی, ان کی حفاظت اور ان کی جان, ان کی آبرو, ان کے مال کے احترام کی کوشش کرے. والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه, اور اصل مہاجر وہ ہے کہ جو اس چیز سے ہجرت اختیار کرے, اس چیز کو چھوڑ دے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ ترمذی شریف میں ہے, الراحمون یرحم الرحمن, رحم کرنے والے وہ ہوتے ہیں کہ ان پر رحمان بھی پھر رحم کرتا ہے. ارحم من فی الارض, تو زمین میں جو لوگ بھی, صرف انسان ہی نہیں بلکہ دیگر مخلوقات بھی, جو بھی زمین میں ہیں, تم ان پر رحم کرو. یرحمکم من فی السماء, تو تم پر وہ ہستی رحم کرے گی جو آسمان میں. یہ روایت ہے ترمذی شریف کی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے لوگوں کی شدید مذمت فرمائی کہ جو امن و امان کے اندر خلل ڈالتے ہیں اور زمین کے اندر فساد مچاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, یہ حدیث بخاری میں بھی ہے, مسلم میں بھی ہے, اور بڑا جلالی انداز آپ نے تین مرتبہ کہا, واللہ لا یؤمنون, واللہ لا یؤمنون, واللہ لا یؤمنون. آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے, اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے, اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے. قیل من یا رسول اللہ, صحابہ کرام کام گئے کہ یہ آپ کا غصہ یا آپ کا جلال کس کے لیے ظاہر ہو رہا ہے. پوچھا کون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, قال, آپ نے ارشاد فرمایا, الذی لا یأمن جاره بوائثه, وہ شخص کے جس کی ایزا رسانیوں سے اس کا پڑوسی امن میں نہ ہو, اپنے پڑوسی کو تنگ کر رہا ہے. اب ذرا پڑوسی کا وسیع مفہوم دیجیے. ایک پڑوسی کا مفہوم ہمارے ذہن میں ہے کہ وہ شخص ہے جو میرے گھر کے برابر میں رہتا ہے, میرا پڑوسی ہے. قرآن پاک کہتا ہے کہ عارضی پڑوسی بھی ہوتا ہے, جس کو صاحب بل جم کہا ہے سورہ نساء کی آیت 36 میں, کہ وقتی طور پر میرے ساتھ وہ بیٹھتا ہے, کسی سواری میں میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, میں تو ایسا کام نہ کروں کہ جس کی وجہ سے اس کو تکلیف ہو, اس کو میں دبا رہا ہوں, وہ جو ہے وہ سواری کی فرض کیجئے کہ بالکل سائڈ پر ہے اور میں اس طرف وہ دور دبا رہا ہوں تاکہ بالکل وہ سواری کی دیوار سے لگ جائے, اور یا یہ ہے کہ میں کوئی ایسا کام کر رہا ہوں, کوئی اونچی آواز سے باتیں کر رہا ہوں, کوئی سگریٹ پی رہا ہوں, کوئی اور ایسی حرکت کر رہا ہوں کہ جس کی وجہ سے اسے تکلیف پہنچ رہی ہے. کوئی ایسے الفاظ ادا کر رہا ہوں کہ جس کی وجہ سے اس کو تکلیف ہو رہی ہے. اسی طریقے پر پھر پڑوسی ملک بھی ہوتے ہیں، لہذا کوئی ایسا کام ہم نہ کریں کہ جس کی وجہ سے ہم اپنے پڑوسیوں کے امن و امان کے اندر خلل ڈالیں اور ہماری طرف سے ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہو. تو ورنہ ہے کہ وہ مومن نہیں ہے کہ جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی امن میں نہ ہو. پھر قرآن مجید کہتا ہے کہ انبیاء اکرام اللہ تبارک و تعالیٰ سے امن و امان کے لیے دعائیں کرتے رہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا دو مرتبہ قرآن پاک میں نقل ہوئی اور میں نے بھی شروع میں وہی آیت تلاوت کی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سب سے پہلے آئی ہے سورۃ البقرہ آیت 126 میں. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور یاد کرو جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی، رب اجعل هذا بلدا آمنا، اے رب ہمارے تو بنا دے مکہ کو، اس شہر کو امن کا گھروارا، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور جو بھی اس شہر کے بسنے والے ہیں تو انہیں پھلوں میں سے رزق عطا کرنا، لیکن کن کو؟ من آمنا منہم باللہ والیوم الآخر، یہ رزق انہی کو عطا فرما جو ان میں سے اللہ اور آخر کے دن پر ایمان لے آئے. کالا، جواب میں اللہ نے فرمایا، ومن کفرا، جس نے کفر کیا، فأمتعہ قلیلا، میں اس کو بھی ساتھ و سامان اور ضروریات دوں گا مگر تھوڑے سے عرصے کے لیے. یعنی دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ مختلف ہے، دنیا میں اللہ تعالیٰ کافروں کو بھی نعمتوں سے نواز دے گا، آخرت میں البتہ وہ محروم رہیں گے. ثم اصرہ الى عذاب النار، پھر ان کافروں کو میں گھیر کر لے آؤں گا آپ کے عذاب کی طرف، وبئس المصیر، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے. اسی طرح ان کی دعا دوبارہ آئی ہے سورہ ابراہیم آیت 36 میں، وہ قال ابراہیم، اور یاد کرو جب کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی، رب اجعل هذا البلد آمنا، اے رب، اے میرے رب، اس شہر کو بنا دے امن کا گہوارہ، واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اور بچا لے مجھے بھی اور میرے بیٹوں کو بھی کہ ہم بتوں کی پوجا کریں، رب انا ہننا اضللنا کثیرا من النار، اے میرے رب، ان بتوں نے انسانوں کی اکثریت کو گمراہ کیا، فمن تبعنی فانه منی، تو میری اولاد میں سے جس نے بھی میرے نقش قدم کی پیروی کی، توحید کے راستے پر چلا، بت پرستی شرک اس سے بچا رہا، اس کا مجھ سے تعلق ہے. اقبال کا بڑا پیارا شعر ہے کہ باپ کا علم نہ اگر بیٹے کو اسپر ہو، پھر پسر قابل میراث سے پدر کوکر ہو، تو پسر اسی وقت اپنے باپ کی میراث کا حقدار ہوگا جبکہ باپ کے نقش قدم پر چلے. اے میرے رب، ان میں سے جو میرے نقش قدم پر چلے وہ مجھ سے ہے، یعنی میں اس کے ساتھ اپنے تعلق کو اون کرتا ہوں. ومن آسانی، اور جس نے میری نافرمانی کی، شرک کیا، بت پرستی کی، بت پرستی کا خاص طور پر یہاں پر ذکر ہے، تو اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. البتہ چونکہ ہیں اللہ کے نبی انتہائی، قرآن پاک کہتا ہے اللہم حلیم، ابراہیم علیہ السلام بڑے نرم دل اور بہت زیادہ شفقت کرنے والے تھے، انہوں نے پھر بھی اللہ سے دعا کی جو میری نافرمانی کرے، فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ کو بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں دعا سکھائی کہ ہم اللہ سے امن و امان مانگیں. نسائی شریف میں یہ آپ کی دعا منقول ہے، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، اے میرے رب، میں، اے اللہ، میں آپ سے سوال کرتا ہوں بخشش کا، تو مجھے بخش دیجئے، اور میں سوال کرتا ہوں آپ سے عافیت کا، عافیت دیجئے، یعنی ہر قسم کے شر سے، ہر قسم کی آفات سے، ہر قسم کی پریشانی سے ہمیں امن و امان دیجیے. والمعافا، اور میں آپ سے دعا کرتا ہوں معافی کا، دنیا میں بھی ہمیں معاف کر دیں، آخرت میں بھی ہمیں معاف فرما دیں. وہ حسن یقین ہے پھر دنیا والآخرہ، اور بہترین یقین کا، یعنی تیری ذات پر ہمیں کامل یقین ہو، ہمارا ایمان یقین کے درجے تک گہرا ہو جائے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مہینے جب چاند شروع ہوتا تھا تو اس پر کیا دعا کرتے تھے؟ مختلف روایات میں یہ دعا آئی ہے، میں آپ کو یہ سنا رہا ہوں الفاظ سنن دارمی کہ اذا رأى الهلال، جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی تاریخ کا چاند دیکھتے تھے، قالا، تو اس وقت یہ فرماتے تھے، اللہ اکبر، یعنی سب سے بڑا اللہ، چاند بڑا نہیں ہے، ہم چاند پرستی کرنے والے نہیں ہیں، سب سے بڑا اللہ ہے. اللہم اے اللہ، اہلہ علینا بالامن والایمان، تو اس چاند کو ہمارے اوپر طلوع فرما امن سے اور ایمان سے وہ سلامت پر اسلام سلامتی کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ. یعنی یہ مہینہ ہمارے لیے امن و امان کا مہینہ ثابت ہے اور ہمارے لیے سلامتی کا مہینہ ثابت ہو کہ ہمارے میں ہمارا ایمان بھی محفوظ رہے اور ہمارا اسلام بھی محفوظ رہے. وہ توفیق لما تحب و تطلب اور اس مہینے میں ہمیں ان کاموں کی توفیق عطا فرما کہ جن کو تو پسند کرتا ہے اور جن کاموں سے اے اللہ تو راضی ہوتا ہے. رب و نا برب و کلّا ہمارا رب اور اے چاند تیرا رب بھی اللہ ہے. تو گویا ہر مہینے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے امن و امان مانگ رہے ہیں. پھر آپ نے ہمیں بھی تلقین کی کہ تم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ امن و امان مانگا کرو. مر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رجل حدیث میں آتا ہے مسند احمد کی روایت ہے کہ آپ کا گزر ایک شخص پر سے ہوا وہ یقول اور وہ بیٹھ کر یہ دعا کر رہا تھا اللہم انی اسألک الصبر اے اللہ میں تجھ سے صبر کا سوال کرتا ہوں یعنی مجھے صبر عطا فرما. فقال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا قد سألت البلاء تو نے اللہ سے بلا اور آزمائش مانگی ہے. صبر کس پہ کیا جاتا ہے؟ آزمائش پہ کیا جاتا ہے، بلا پہ کیا جاتا ہے. تو صبر نہیں مانگ رہا بلکہ تو کہہ رہا ہے کہ اللہ مجھے آزمائش دے اور پھر میں آزمائش میں صبر کروں. فصل اللہ العافیہ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگ. اللہ تبارک و تعالیٰ سے کبھی بھی آزمائش یا مشکل حالات کا سوال مت کر. اسی طریقے پر آپ نے فرمایا یہ حدیث بخاری کی ہے یا ایوہ الناس اے لوگو لا تتمنوا لقاء العدو کبھی بھی دشمن سے مقابلے کی تمنا مت کرو کہ ہمارے دشمن سے جنگ ہو جائے اس سے مت بھیڑ ہو جائے. وصل اللہ العافیہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگا کرو. البتہ فائزہ لقی کو منہ اگر تمہارا دشمن کے ساتھ مقابلہ ہو جائے اور جنگ کا مرحلہ آئی جائے بس کرو تو پھر ڈر جاؤ پھر پپائی مت اختیار کرو پھر پیچھے مت بھاگو بلکہ پھر ڈر جاؤ. والو جان لو اندر جنت تحت ظلال السیوف کہ بے شک جنت وہ تلواروں کے سائے ہے. ثم قال پھر آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی اللہم اے اللہ منزل الکتاب کتاب کو نازل کرنے والے و مجری السحاب اور بادلوں کو چلانے والے و ہاضم الاحزاب اور لشکروں کو شکست دینے والے اہزمہم ان ہمارے دشمنوں کو شکست دے ونصرنا علیہم اور ہماری ان کے خلاف مدد فرما. تو یہ میں نے آپ کو امن و امان کی کیا اہمیت ہے قرآن و حدیث میں اس سے آگاہ کیا. تو جو بھی کوئی کوشش ہو امن کی وہ لائق تحسین ہے محمود ہے اور ہمیں اس کی تائید کرنی چاہیے. البتہ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ امن دنیا میں برباد ہوتا کیوں ہے، کیوں دنیا میں فساد مچتا ہے اور کیوں دنیا میں سکون کی کیفیت غارت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی وجہ بتائی ہے بغیم بینہم آپس کے زندہ زندہ آپس کی بالا دستی ایک دوسرے کے اوپر فوقیت حاصل کرنے کی کوشش کرنا یا ایک دوسرے سے وسائل چھین کر خود اپنے آپ کو زیادہ تقویت دینا اپنے آپ کو زیادہ بڑا بنا لینا. آپ سب جانتے ہیں کہ انفرادی اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ زن زر اور زمین یہ تین چیزیں اکثر و بیشتر آپس میں جھگڑے کا باعث بنتی ہیں. یا تو لڑائی ہوتی ہے پیسے کے اوپر یا لڑائی ہوتی ہے کسی عورت کے اوپر اور یا لڑائی ہوتی ہے زمین کے اوپر، یہ زمین میری ہو کہتا میری. اسی طرح سے ذرا بڑے لیول پر ملکوں کے لیول پر آپ جانتے ہیں کہ آج کل یہ بالادستی حاصل کرنے کی کوشش ہوتی ہے تو اپنے وطن کی بالادستی. جیسے کہ کہا گیا کہ ہم نے 21ویں صدی کو امریکہ کی صدی بنانا ہے. پچھلی صدی میں تو دو بڑی طاقتیں تھیں امریکہ اور روس، لیکن یہ صدی جو ہے وہ ہم نے امریکہ کی صدی بنانی ہے. لہذا اگر کہیں سے کوئی خطرہ ہے امریکہ کو تو پریمپٹ کیا جائے، اس خطرے کو پہلے سے ختم کر دیا جائے اور دنیا کے وسائل کو اپنے قبضے میں لے لیا جائے تاکہ کوئی ہمارے سامنے کھڑا ہی نہ ہو سکے. تو وہ ہوتا ہے اپنے وطن کی بالادستی یا اپنی نسل کی بالادستی کہ ہماری نسل سب سے زیادہ سپیریئر ہے اور اس کی دنیا کے اندر حکومت ہونی چاہیے. اور یا پھر یہ ہے کہ آج کل معدنی وسائل ان پر قبضے کے لیے تیل کے اوپر جھگڑا جو عراق اور کویت کا ہوا تھا, اور یا یہ ہے کہ مستقبل کے اندر جنگیں جو ہے وہ تیل کے ساتھ ساتھ آ رہا ہے کہ پانی کے اوپر بھی ہوں گی, پانی کے حوالے سے بھی دنیا کے اندر مسائل پیدا ہو رہے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ بالا دستی اور چھینا جھپٹی یہ اصل وجہ ہوتی ہے دنیا میں امن و امان کے ختم ہونے کی, بدلنے کی, فساد کی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مرتبہ اس سبب کا ذکر کیا ہے کہ کس وجہ سے یہ امن ختم ہوتا ہے, لیکن مختصر وقت میں صرف ایک مقام میں آپ کو سنا رہا ہوں. اللہ نے فرمایا کہ کال الناس امتم واحدہ, سورۃ البقرہ آیت 213, کہ تمام کے تمام لوگ ایک ہی امت, کوئی اختلاف نہیں تھا, آپس میں بڑے چین کے ساتھ رہ رہے تھے, امن و امان تھا. اب اس کے بعد الفاظ محسوس ہیں, فاختلفوا, پھر ان کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا, آپس میں لڑنا شروع ہو گیا. فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین, تو پھر اللہ نے امن و امان قائم کرنے کے لیے, اختلاف کو ریزالو کرنے کے لیے, ختم کرنے کے لیے بھیجا انبیاء کو, بشارت دینے والا بنا کر اور خبردار کرنے والا بنا کر کہ دیکھو اللہ کا کہنا مانو, فساد مت مچاؤ, اللہ دنیا کے اندر بھی نعمتیں دے گا, آخرت میں بھی نوازے گا, اور اگر فساد مچاؤ گے تو دنیا میں بھی اس کا نقصان ہوگا, آخرت میں بھی برباد ہوگا. وانزل معهم الكتاب بالحق, اور اللہ نے انبیاء اکرام کے ساتھ نازل کی کتابیں حق کے ساتھ, اور اس حق کا مقصد کیا تھا, ان کتابوں میں حق اللہ نے کیوں نازل کیا, لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ, تاکہ لوگوں کے درمیان جو اختلاف پیدا ہوا ہے اس اختلاف کا فیصلہ کر دیا جائے حق کے ساتھ. وما اختلف فیہ الا الذین اوتوا, اور اختلاف نہیں کیا مگر ان لوگوں نے کہ جنہیں وہ کتابیں دی گئی تھیں, من بعد ما جاءتهم البینات, اور اس کے بعد اختلاف کیا کہ ان کے پاس اللہ کی واضح آیتیں واضح احکامات آ چکے تھے, کیوں کیا, بغیم بینہم, آپس کی ضد کی وجہ سے, آپس میں بالا دستی کی خواہش, جو ایڈلر کا فلسفہ بیان ہوتا ہے کہ دنیا میں یہ ساری سرگرمیاں کیوں ہیں, دی ارتھ ڈومینیٹ, یعنی ہر ایک کی خواہش ہے حب تفوق کہ میں دوسروں کے اوپر بازی لے جاؤں, اس وجہ سے دنیا کے اندر یہ ساری کی ساری حرکت اور بھاگ دوڑ اور محنت, اور اس کے بعد کتنا فساد. فہد اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دی ان لوگوں کو جو کہ واقعتاً صحیح معنوں میں ایمان لائے تھے حق کے ذریعے سے, اپنے اذن سے. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم, اور اللہ ہی ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے. اللہم اہدنا الصراط المستقیم, اللہ ہمیں بھی سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرمائے. تو اسی وجہ سے دنیا میں امن و امان متاثر ہوتا ہے جبکہ کوئی ایک ملک, کوئی ایک قوم, کوئی ایک شخص وہ اپنی بالا دستی کی خواہش کے ساتھ اٹھ کھڑا ہو, اور اس کے بعد وہ پھر دوسروں کے وسائل یا یہ ہے کہ دوسروں کی عزتیں وہ پامال کرنے کی کوشش کرے. اب امن کیسے قائم ہوگا, اس کے لیے قرآن و حدیث کی رہنمائی کیا ہے؟ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ ہمیں امن و امان کے لیے دو سطحیں عطا کرتے ہیں, ایک ہے انفرادی سطح اور ایک ہے اجتماعی سطح. انفرادی سطح پر امن حاصل ہوتا ہے ایمان کے ذریعے, ایمان کے اصل معنی کیا ہیں, امن دینا. انفرادی سطح پر امن حاصل ہوگا ایمان کے ذریعے, انسان کا وجود ایک عالم اصغر, ہر انسان ایک چھوٹا سا عالم ہے. پھر جہاں خارج کے اثرات ہمارے اوپر ہوتے ہیں, اسی طرح سے ہمارے باطن کے اثرات خارج پر بھی ہوتے ہیں. اگر انسان کے اندر سکون ہے تو اس کا اثر باہر بھی ہوگا, باہر بھی اس کے تمام حرکات, فرمات, اس کی سوچیں وہ لوگوں کے لیے سکون کا باعث ہوں گی. لیکن اگر ایک انسان کے اندر انتشار ہے, اندر سے فرسٹریشن ہے, اندر سے بے چینی ہے, اندر سے کوئی محرومی ہے, تو پھر وہ اس کے ازالے کے لیے باہر بھی فتنہ و فساد کرے گا. کچھ عرصے پہلے برطانیہ میں اس پر پوری تحقیق ہوئی تھی, اور باقاعدہ جیلوں میں جا کے سروے کیا گیا کہ جرائم پیشہ عناصر جرم کیوں کرتے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے. تو جو رزلٹ تھا وہ یہ تھا کہ زیادہ تر جرائم پیشہ لوگ وہ ہیں کہ جو یا تو بچپن میں یتیم ہو گئے, اور یا یہ ہے کہ ان کو پتہ نہیں تھا ان کا باپ کون ہے, لہذا وہ بغیر کسی کی سرپرستی میں انہوں نے زندگی کا سفر طے کیا ہے.
اب اندر سے بہت ساری خواہشات تھی، بہت ساری محرومیاں تھی کہ جو اندر اندر پل رہی تھی، بہت کچھ حاصل کرنے کی خواہش تھی کہ جس کے لیے وسائل نہیں. اس کے بعد جیسے بڑے ہوئے اس کے بعد انہوں نے پھر ہاتھ مارا اور جو ہے وہ چوریاں بھی کی، دوسروں کو قتل بھی کیا، دوسروں کا مال بھی چھینا، دوسروں کی عزتوں کے اوپر بھی ہاتھ ڈالا. تو ایک انسان اگر اندر سے فرسٹریٹڈ ہے تو پھر جو ہے وہ باہر بھی اس کی وجہ سے امن و امان کا جو ہے وہ فقدان ہو جائے گا. اگر آپ غور کریں، ہلاکو خان ہو، چنگیز خان ہو، ہٹلر ہو، مسولینی ہو، انہوں نے دنیا میں سب تو غلط گری کا بازار گرم کیا کہ نہیں کیا؟ اگر آپ ان کی شخصیت کا جائزہ لیں گے تو اندر سے ایک بے چینی تھی، ایک اندر سے آرزو تھی اپنے آپ کو نمایاں کرنا، اپنی قوم کو نمایاں کرنا، اپنے ملک کو نمایاں کرنا، یا یہ ہے کہ اپنے قبیلے کی کوئی تھاک دوسروں کے اوپر بٹھانا، اور اس کی وجہ سے انہوں نے معاشرے کا امن و سکون برباد کر دیا. تو خارج میں امن اس وقت ہوگا جبکہ ایک فرد کے باطن میں امن ہو. اور قرآن مجید نے اسی لیے، حدیث نے اسی لیے یہ ایمان کی اصطلاح اس کے لیے استعمال کی کہ امن اگر انسان کو ملے گا تو ایمان کے ذریعے ملے گا. اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر اندر ایک انسان کے ایمان نہیں ہے تو پھر آپ مصنوعی جو بھی کوششیں کرتے رہیں کہ امن قائم ہو جائے، امن قائم ہو جائے، امن قائم نہیں ہوگا. ایسا بے چین شخص وہ ضرور معاشرے کے امن و امان کو پامال کرے گا. ایمان اگر حاصل ہوتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ایمان کا نقطہ عروج ہے کہ انسان کا بھروسہ اور توکل اللہ پر ہو جائے. سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي اسرائیل، بنی اسرائیل کو اس کے لیے ہدایت بنایا. ہدایت کا لب لباب اور اس کا اصل حاصل کیا تھا؟ اللہ تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا، کہ تم میرے سوا کسی اور کو وکیل نہ بناؤ، میرے سوا کسی اور پہ توکل نہ کرو، بھروسہ نہ کرو. تو ایمان کا حاصل یہ ہے کہ انسان کا توکل، انسان کا بھروسہ، انسان کی امیدیں، انسان کا خوف، یہ سب کا سب اللہ تبارک و تعالیٰ سے وابستہ ہو جائے. جس کو یہ کیفیت حاصل ہو اسی کے بارے میں قرآن پاک کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ سے ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، کوئی فرسٹریشن پھر نہیں ہوگی. انسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ کیا ہے اسی پر مطمئن ہے. دنیا میں اپنے سے کمتر والے کو دیکھ رہا اور دین میں اپنے سے آگے والے کو دیکھ کر اس جیسا بننے کی کوشش کر رہا ہے، تو کہاں سے فرسٹریشن آئے گی؟ کہاں سے اندر سے کوئی بے چینی ہوگی؟ اسی طریقے پر اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہے. کوئی حادثہ ہو، کوئی تکلیف آ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے حکم سے سب کچھ ہوا ہے، اور اللہ نے جو کچھ کیا ضرور اس کے اندر میرے لیے کوئی نہ کوئی خیر ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ جو اللہ کے محبوب بنتے ہیں ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں کو خوف ہوتا ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوتے ہیں. یہ اصل میں ہے کس کے ثمرات ہیں؟ یہ ایمان کے ثمرات ہیں. رضا حق پہ راضی رہے، یہ حرف آرزو کہتا، خدا خالق، خدا مالک، خدا کا حکم تو کہتا. سورہ انعام آیت 81-82 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنی مشرک قوم سے ایک مکالمہ نقل ہوا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی، قوم نے ان کو ڈرایا کہ تم نے ہمارے معبودوں کا انکار کیا، اب تمہارے اوپر کوئی مصیبت آ جائے گی، اب تمہارا امن و امان وہ خطرے میں ہے، اب تمہارا امن و امان سکون نہیں رہے گا، اب تم پر پریشانی آئے گی. ابراہیم علیہ السلام نے پلٹ کر ان سے سوال پوچھا فأي الفريقين أحق بالأمن، ایک فریق وہ ہے کہ جس کا کل کا کل یقین اللہ پر ہے، وہ جانتا ہے کہ میرا نفع نقصان سارے کا سارا اللہ کے ہاتھ میں ہے، سب کے سب لوگ بھی چاہیں مجھے نقصان پہنچانا چاہیں تو نہیں پہنچا سکتے، مگر وہی جو اللہ نے طے کیا ہے. اور اگر سب کے سب لوگ چاہیں کہ مجھے کوئی فائدہ پہنچائیں تو نہیں پہنچا سکتے، مگر وہ جو اللہ نے کیا ہے. لہذا مجھے نہ کسی سے ڈرنے کی ضرورت ہے اور نہ کسی کی خوشامد اور چاپلوسی کی ضرورت ہے، میرا نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو اب ایک فریق وہ ہے جو صرف اور صرف اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ سے امید رکھتا ہے، اور ایک دوسرا فریق ہے جو نہ جانے کتنے اور لوگوں سے ڈرتا ہے، یوں کیا تو وہ ناراض ہو جائے گا، ادھر کیا تو وہ ناراض ہو جائے گا. لہذا یہ بتاؤ کہ ان دونوں فریقوں میں سے کون سا فریق زیادہ امن ہے؟ ایک اور جگہ اللہ نے سورہ زمر میں فرمایا کہ ایک غلام کے کئی آقا ہیں اور ایک اور غلام ہے جس کا ایک ہی آقا ہے، بتاؤ سکون میں کون ہوگا؟ کیا جس کے کئی آقا ہیں کیا وہ ہر آقا کو راضی رکھ سکے گا؟ اگر ایک کا کام کرے گا دوسرا ناراض، اس کو ٹائم اگر تو پہلے ناراض، لیکن جس غلام کا ایک ہی آتا ہے وہ اس کو بڑے آرام سے راضی کر لے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا فأي الفريقين أحق بالأمن، بتاؤ کہ ان دونوں گروہوں میں سے زیادہ امن کا حقدار کون ہے، کس کو امن میسر ہوگا؟ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو مجھے بتاؤ۔ اب کون کا جواب دے گی؟ لہذا خود ہی اس کا جواب دیا، الذين آمنوا، امن انہی کو ملے گا، سکون انہی کو ملے گا، الذين آمنوا جو ایماندار، ولم يلبسوا ایمانهم بظلم، اور جنہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ کسی قسم کے ظلم کی آمیزش نہیں کی، اولئک لهم الامن، انہیں امن ملے گا، وهم مهتدون، اور وہی ہدایت پر یافتہ ہے، وہی اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہے۔ بخاری شریف میں یہ واقعہ آیا کہ ان آیتوں کو پڑھ کر صحابہ اکرام کانپ گئے، اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم میں سے کون ہے کہ جس نے ظلم نہ کیا ہوا ہو، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو ایمان لانے کے بعد ظلم نہیں کرے گا اسے ہی امن ملے گا، یہاں کا بھی سکون، آخرت کا بھی سکون۔ ہم میں سے تو ہر شخص نے ظلم کیا ہوا ہے، کسی کے ساتھ بھی زیادتی کی ہوگی، اپنے جانوں پر بھی ظلم کیا ہے۔ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اولم تسمعوا الی قول لقمان، لبنی، کیا تم نے حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کے لیے وہ بات نہیں سنی جو قرآن مجید میں سورہ لقمان میں آئی ہے، یا بنی لا تشرک باللہ ان شرک لظلم عظیم، اے میرے بچے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو یہاں ظلم سے مراد آپ نے فرمایا کہ شرک، تو جو شرک نہیں کرتا وہ امن میں ہوتا ہے۔ یہ توحید کا تصور اللہ کی ہمارے اوپر بہت بڑی نعمت ہے۔ اقبال کا شعر ہے، یہ خجدہ جسے تو گرا گزر سمجھتا ہے، ہزار خجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات، در در پر سر جھکانے کی ضرورت نہیں، ایک اللہ کے سامنے سر جھکا دو، جو کچھ ملے گا وہیں سے ملے گا، اور اگر وہ نہیں چاہے گا تو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اسی لیے فرمایا قریش نے کہ فریاب حضور ربا حاضر بھائی، ان کو چاہیے کہ وہ اس گھر، یعنی شہر، یہ جو خانہ کعبہ ہے، بیت اللہ ہے، اس گھر کے رب کی عبادت کرے، اللہ جی اطما ہوں میں جو وہی ہے کہ جس نے ان کو بھوک میں کھانا کھلایا، بآمنا ہوں من خوف، اور جس نے ان کو ہر قسم کے خوف سے امن دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب تک انسان نہیں جھکے گا، شرک کو نہیں چھوڑے گا، توحید خالص پر کاربند نہیں ہوگا، اس وقت تک اس کا باطن امن اور سکون سے معمور نہیں ہو سکتا۔ اس کو اگر سکون ملے گا پائیدار تو کس چیز سے ملے گا؟ سورہ ابراہیم آیت 28 میں آتا ہے کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لو کہ دلوں کو اطمینان تو صرف اور صرف اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے، اللہ کی یاد، ورنہ اور کسی قسم کی کوئی آپ جو ہے وہ تفریح کے لیے کوئی صورت اختیار کر لیں، کیسی اعلیٰ سے اعلیٰ آپ کو غذا کھانا شروع کر دیں، نرم سے نرم بستر انسان وہ حاصل کر لے، بہتر سے بہتر گھر اور سہولیات زندگی میسر کر لے، سکون ان چیزوں میں نہیں۔ بلکہ پچھلے دنوں شجاع بھائی ایک محفل میں واقعات سنا رہے تھے کہ دنیا میں ایسے لوگ کہ جو پیسے کے اعتبار سے انتہائی بلندی پر پہنچ گئے، ان میں سے اکثر نے خودکشی کی ہے، پیسہ بہت تھا لیکن سکون ان کو میسر نہیں تھا۔ سکون اگر ملے گا تو کس سے ملے گا؟ ایمان سے ملے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے ملے گا۔ اب جس آدمی کو یہ ذکر کی لذت حاصل نہیں، جو شخص اس نعمت سے محروم ہے، اب وہ سکون حاصل کرنے کے لیے پھر دنیا میں نہ جانے کیا کچھ کرتا ہے، کیسی کیسی اس کی خواہشات ہوتی ہیں، کیسی کیسی آرزوئیں ہوتی ہیں، کیسی کیسی امیدیں ہوتی ہیں کہ جن کے لیے پھر وہ محنت کرتا ہے، لیکن ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش سے دم نکلے، میرے ارماں بہت نکلے و لیکن پھر بھی کم نکلے، ساری خواہشات تو انسان کی پوری ہو نہیں سکتی، لہذا پھر ناکام آرزوئیں اور نہ پوری ہونے والی خواہشات اس کو کئی پیچیدہ امراض کا شکار کر لیتی ہیں، اس کا باطن مختلف اور مضاد خواہشوں کے باغ تصادم کی آمیشگاہ بن جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کے اندر ایک انتشار پیدا ہوتا ہے، پھر ناکامیاں، محرومیاں، نارسائیاں، مایوسیاں اس کے اندر ایک سلگتی ہوئی بھٹی بنا دیتی ہیں، اندر سے وہ اس کی وجہ سے کھول رہا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو باہر اس کو نظر آتا ہے کہ میرے مفادات کی راہ میں فلاں شخص رکاوٹ ہے، فلاں شخص کی وجہ سے میری یہ آرزو پوری نہیں ہو سکتی، لہذا اس کے خلاف پھر وہ اقدام کرتا ہے اور اسی وجہ سے معاشرے میں فتنہ و فساد پیدا ہوتا ہے. تو امن قائم ہوگا تب جب تک کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان کامل یعنی مکمل ایمان حاصل نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ یہ دولت مجھے اور آپ کو عطا فرمائے. پھر نمبر دو, یہ امن حاصل ہوتا ہے ایمان بالآخرت سے. ایک انسان دنیا میں چاہتا ہے کہ مجھے زیادہ سے زیادہ نعمتیں اور لذتیں مل جائیں, اور وہ دیکھتا ہے کہ یہ میری خواہشات یہ سیدھے ہاتھوں کو پوری نہیں ہو رہی, ٹیڑھی انگلیاں استعمال کرنی پڑیں گی, بائی ہک اور بائی کروک مجھے یہ چیزیں حاصل کرنی ہیں. اور پھر دنیا میں دیکھتا بھی ہے وہ کہ جس شخص نے خیانت کی, جس شخص نے جھوٹ بولا, جس شخص نے غلط حرکتیں کی, وہ اس کی وجہ سے بہت کچھ پا گیا. اور دیانتدار, ایماندار اور سچا انسان وہ دنیا میں بہت ساری نعمتوں سے محروم رہا. لہذا پھر انسان اپنی ان خواہشات کو پوری کرنے کے لیے ہر قسم کی غلط حرکت کرتا ہے, ہر قسم کی سرکشی کرتا ہے کہ کسی طرح سے مجھے میرا یہ مقصد حاصل ہو جائے, مجھے یہ دولت مل جائے, مجھے اس طرح کا گھر بنانا ہے. یہ حرام کمائی سے بن سکتا, حلال کمائی سے تو نہیں بن سکتا. مجھے اس طرح کی گاڑی چاہیے, مجھے یہ اقتدار چاہیے, مجھے یہ سیٹ چاہیے, اور اس کے لیے انسان تمام غلط کام کر جاتا ہے. آخر کون سی چیز ہے جو اس کو روکے گی کہ وہ یہ غلط حرکت نہ کرے؟ کون سا احساس ہے جو کہ اس کو یہ فوری فائدہ حاصل کرنے سے روکے گا؟ جھوٹ بولنے کا فوری فائدہ ملتا ہے, جھوٹ بولنے سے انسان سزاؤں سے بچ جاتا ہے. میں جب بھی یہ مضمون بیان کرتا ہوں تو مجھے قابل مالک کے الفاظ یاد آ جاتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ. غزوہ تبوک کے موقع پر نہیں جا سکے تھے, اللہ کے رسول نے جب بلا کر پوچھا تو بہت سارے منافقین اس پر جھوٹے بہانے کر رہے تھے. حضرت کعب نے کہا کہ اللہ کے رسول زبان میرے پاس بھی ہے اور عقل نے مجھے بھی بہت سارے عذر سکھا دیے ہیں, میں آج جھوٹ بول کر آپ کو آپ کی سزا سے بچا سکتا ہوں, آپ کی ناراضگی سے بچا سکتا ہوں. کل قیامت کے دن مجھے اللہ کے ہاں کون بچائے گا؟ میں بالکل سچ کہتا ہوں کہ میرے پاس کوئی عذر نہیں تھا, صرف یہ ہے کہ میں نے تاخیر کی, سوچا کہ نکل جاؤں گا اس تاخیر میں میں رہ گیا. بہرحال ان کو دنیا میں سزا ملی کہ نہیں ملی؟ 50 دن تک ان کا بائیکاٹ ہوا ہے, اس کے بعد ان کی توبہ قبول ہوتی ہے. تو یہ ایمان بالآخرت ہے جو کہ انسان کو دنیا میں روکتا ہے سرکشی سے, طغیانی سے, فساد سے. سورہ الگ ارشاد باری تعالیٰ, کلا ان الانسان لیطغى, ہرگز نہیں, انسان سرکشی کے اوپر تل ہی جاتا ہے, طغیانی کر ہی بیٹھتا ہے, حد سے باہر نکل جاتا ہے, حد سے تجاوز کرتا ہے. کیوں؟ اس کرنا اس لیے کہ اس نے دیکھا کہ اللہ نے اسے بے پرواہی برتی, اللہ نے اس کو فوری سزا نہیں دی. جھوٹ بولنے سے فوری طور پر زبان کے اوپر تالے نہیں پڑے, غلط کام کرنے سے فوری سزا نہیں ملی, لہذا وہ غلط کام کرتا چلا جاتا ہے. اب علاج کیا ہے؟ معاشرے کی پھر اصلاح کیسے ہوگی؟ ایسا شخص طغیانی سے کیسے روکے گا؟ ان الى ربك الرجعى, صرف ایک ہی احساس ہے کہ اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے, وہاں پر اپنے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے. اس روز نہ کوئی تجارت اور لین دین کام آئے گی, نہ کوئی سفارش کام آئے گی, نہ وہاں پر کوئی رشتے داری کو تعلق داری کام آئے گی. یہ احساس ہے جو کہ انسان کو فتنہ و فساد سے روکتا ہے. تو انفرادی اعتبار سے دنیا میں امن قائم ہوگا جب ایک انسان کے اندر اس کا باطن ایمان کے نور سے جگمگائے گا, ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت. ایمان باللہ اسے سکون دے گا اور ایمان بالآخرت اس کو دنیا میں کسی قسم کی بھی سرکشی, فتنہ و فساد اسے روکنے کا ایک جذبہ محرکہ وہ ثابت ہوگا. تو یہ تو ہے قرآن مجید اور احادیث کی رہنمائی کہ انفرادی اعتبار سے امن کیسے قائم ہوگا. اب آئیے اجتماعی اعتبار سے بھی ہمیں قرآن و حدیث رہنمائی دیتے ہیں کہ امن قائم کرنے کے دو لیول ہیں, ایک ہے عارضی سطح اور ایک ہے مکمل پوری دنیا میں امن و امان. عارضی سطح پر اگر اسلام کی تعلیمات پر عمل کیا جائے تو اس سے معاشروں میں امن قائم ہو جائے گا. ایک ہے ایمان, وہ انفرادی طور پر ہمیں امن دے گا, اور ایک ہے اسلام, سلامتی. یہ اسلام پر عمل یہ ہمیں خارجی طور پر امن دے گا. گویا یہ دو جو بنیادی صلاح ہے, ایمان اور اسلام, یہ دونوں کے دونوں ہیں امن اور سلامتی کے لیے. جس طرح ایک فرد کا تعلق معاشرے سے ہوتا ہے, اگر فرد وہ باطنی اعتبار سے سکون میں ہے تو اس کی وجہ سے معاشرے کے اندر بھی سکون ہوگا. اگر فرد ہی اندر سے انتشار کا شکار ہے, وہ اپنے انتشار اور اپنی محرومی کو دور کرنے کے لیے معاشرے کے اندر نہ جانے کیا کچھ کرے گا اور کتنا فساد پھیلائے گا. اسی طرح سے پوری دنیا میں امن کے لیے یہی اہمیت ہر معاشرے کو حاصل ہے. اگر ایک معاشرہ ٹھیک ہوگا تو انشاءاللہ اس معاشرے کے ٹھیک ہونے سے پوری دنیا میں اچھی فضا پیدا ہوگی, اور اگر ایک معاشرے کے اندر فساد ہے تو اس کی وجہ سے پوری دنیا کا امن وہ متاثر ہوگا. تو اسلام اس کے حوالے سے ہمیں معاشرتی تعلیمات جو دیتا ہے, اگر اس پر عمل ہو تو معاشروں میں امن و امان قائم ہو جائے. مثلا سب سے جو اہم اور بنیادی معاشرتی ہدایت ہمیں قرآن مجید نے دی, اللہ کے رسول کے ارشاد نے دی, وہ کیا ہے کہ تمام انسان برابر ہیں. دنیا میں فساد کس وجہ سے ہوتا ہے کہ ایک طبقہ اپنے آپ کو برتر سمجھ رہا ہے اور دوسرے طبقے کو اپنے سے گھٹیا سمجھ رہا ہے. بعض مذاہب میں یہ ذات پات کی وجہ سے تفریق ہے, برہمن اونچا ہے پیدائشی طور پر اور شودر وہ گھٹیا ہے. اب ظاہری بات ہے کہ یہاں پر کیسے امن و امان قائم ہو سکتا ہے, جب شودر گھٹیا ہے تو اس کے ساتھ اسی طرح کا رویہ ہوگا اور اس کے بعد کسی وقت بھی ان کا بھی جذبہ مشتعل ہو سکتا ہے اور وہ بھی اس کے بعد پھر کوئی نہ کوئی کاروائی ان لوگوں کے خلاف کر سکتے ہیں جو ان کے ساتھ گھٹیا سلوک کر رہے ہیں. اسی طریقے پر گورے اور کالے رنگ کی بنیاد پر نفرتیں, جب یہ نفرتیں ہوں گی تو کہاں دنیا میں امن قائم ہوگا. لہذا اسلام سورۃ النساء, یہ سورت پوری کی پوری اسلام کی معاشرتی تعلیمات پر مبنی ہے. اس کی بالکل پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم, اے لوگوں اپنے رب کی نافرمانی سے بچو. الذی خلقکم من نفس واحدہ, جس نے تم سب کو پیدا کیا ہے ایک جان آدم علیہ السلام سے. وخلق منہا زوجہا, اور اسی جان سے اللہ نے ان کا جوڑا یعنی اما حوا کو بنایا سلام علیہا. وبث منہما رجالا کثیرا ونساء, اور ان دونوں کے ذریعے سے اللہ نے کثیر تعداد میں عورتوں اور مردوں کو دنیا میں پھیلا دیا. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ, اس اللہ کی نافرمانی سے بچو کہ تم جس سے دعائیں کرتے ہو, جس سے سوال کرتے ہو اپنی حاجات کا, اور جو بھی رحمی رشتے ہیں جو تمہارے رشتے دار ہیں ان کے ساتھ اس میں سلوک کرو. ان اللہ تعالیٰ علیکم رقیبا, بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر نگران ہے. تین باتیں اس آیت میں بیان ہوئی کہ پوری کی پوری نوع انسانی وہ کیوں آپس میں مساوات کی سطح پر ہے, کیوں تمام انسان برابر ہیں, سب کا خالق کون ہے اللہ, سب کے ماں باپ کون ہیں آدم علیہ السلام اور اما حوا, اور اللہ کے نزدیک اہمیت کس چیز کی ہے, وہ تقوی کی ہے. تقوی ہے تو تم اللہ کی نگاہ میں محبوب ہو, تقوی نہیں ہے تو تمہاری اللہ کی نگاہ میں کوئی اہمیت نہیں ہے. اگر کالے میں زیادہ تقوی ہے وہ اللہ کی نگاہ کے اندر زیادہ ہے. اللہ کے رسول کا ارشاد کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ نہ تمہاری صورتیں دیکھتا ہے اور نہ تمہارے مال دیکھتا ہے, اللہ تعالیٰ تمہارا دل دیکھتا ہے کہ دل میں تقوی ہے کہ نہیں ہے, دل میں ایمان ہے کہ نہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال دیکھتا ہے کہ تمہارا سیرت و کردار کیا ہے. اللہ کے رسول کا ارشاد اور زیادہ واضح الفاظ میں حجت الوداع میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ گورے کو کالے پر, کالے کو گورے پر, عربی کو اجمی پر, اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. تم سب کے سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو اور آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا تھا, کس بات کا تکبر ہے؟ تمہارا آغاز کیا ہے؟ یہ مٹی ہے, تم مٹی سے بنے ہو, تمہیں تکبر کا اور بڑائی کا اور دوسروں کے اوپر احساس برتری کا کوئی حق نہیں. اور مزید فرمایا کہ میں فضیلت کی برتری کی بنیادوں کو اپنے پاؤں سے لے لوں گا. تو جب تک یہ مساوات انسانی کا تصور نہیں ہوگا, معاشرے کے اندر کوئی کسی کو پیدائشی طور پہ گھٹیا سمجھ رہا ہوگا, تو سوچے وہاں پر امن کیسے قائم ہوگا. تو واحد پورا اسلام ہے جو ہمیں پوری نوع انسانی کو متحد کرنے کے لیے یہ بنیادیں دیتا ہے تین, خالق اللہ سب کا, سب کے والدین ایک ہی, اور اصل اہمیت اللہ کی نگاہ میں اور اس کی ہوگی جو متقی جو تقوی پر کار بنا. آج ٹیکنالوجی کی وجہ سے, ذرائع ابلاغ کی وجہ سے ہم بہت قریب آ گئے. دنیا بلا شبہ اب سمجھیے کہ ایک گلوبل ولیج بن گئی, لیکن یہ جو نسل کی بنیاد پر, رنگ کی بنیاد پر نفرتیں ہیں, ان کو نہیں پاٹا جا سکا. کیوں؟ بعض مذاہب کے اندر ہندو مذہب کے اندر یہ صرف شامل ہے کہ یہ شخص پیدائشی طور پر بہت اونچا, یہ پیدائشی طور پر گھٹیا. ایک صاحب اپنا واقعہ سنا رہے تھے, کہنے کہ میں ہندوستان گیا اور ایک مٹھائی کی دکان پر میں گیا, تو جیسے ہم پاکستانیوں کی عادت ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک نمک پارا اٹھا لیا اور کہا کہ یہ ان کا کیا ریٹ ہے. ایک دم دکاندار آ گیا, کہنے کا تم نے نمک پارا کہاں سے اٹھایا؟ کہا کہ یہاں سے اٹھایا. اس نے آس پاس کے نمک پارے اٹھا کے باہر پھینک دیے. گویا نمک پارے کو ان کا ہاتھ لگنے سے سارے نمک پارے ناپاک ہو گئے. بزرگ کہتے ہیں, ہمیں تو ظاہر بات ہے وہ تجربہ نہیں ہے, کہ جس وقت پاکستان بنا تھا تو اس وقت اسٹیشنوں کے اوپر ہندو پانی الگ ملتا تھا, مسلمان پانی الگ ملتا تھا. اور لکھا ہے قدرت اللہ شہاب صاحب نے اپنے شہاب نامے کے اندر کہ پانی جب پینا ہمیں ہوتا تھا تو ہندو کبھی بھی اپنے برتن میں پانی پینے نہیں دیتا تھا, بلکہ اوپر کھڑا ہو کر ہمیں بٹھاتا تھا, نیچے بیٹھو اوپر سے پانی تک کھاتا تھا اور آپ اپنے ہاتھوں میں لے کر پیتے تھے. تو اگر خدا نہ خواستہ اس قسم کی آپس میں نفرتیں ہیں اور اتنا دوسرے کو انسان گھٹیا سمجھ رہا ہے, تو اس سے کبھی بھی امن قائم نہیں ہو سکتا. امن قائم ہوگا اگر ہم اسلام کی ان تعلیمات پر عمل کریں. یہی مضمون اللہ نے دوبارہ دہرایا ہے پھر سورہ حجرات میں, فرمایا یا ایھا الناس, اے لوگو, انا خلقناکم, بے شک تم سب کو ہم نے پیدا کیا, سب کے خالق ہم ہیں, من ذکر و انثی, ایک مرد سے پیدا کیا ایک عورت سے پیدا کیا, وجعلناکم شعوبا و قبائل, ہم نے تمہیں خود تقسیم کیا ہے خاندانوں میں اور قبیلوں میں. لیکن ان کی صرف اتنی اہمیت ہے خاندانوں اور قبیلوں کی, لتعارفوا, تاکہ اس کے ذریعے تمہاری پہچان ہو جائے, تمہاری شناخت ہو جائے. ورنہ اصل بات کیا ہے, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سے زیادہ عزت والا وہی ہے کہ جس کے سیرت و کردار میں تقویٰ ہے, جو جتنا اللہ کی نافرمانی سے بچے گا اتنا وہ اللہ کی قربت حاصل کر لے گا. ان اللہ علیم خبیر, بے شک اللہ جاننے والا باخبر ہے, کون متقی ہے کون نہیں ہے, ہوا عالم بمن اتقا, اللہ تعالیٰ اسے واقف ہے. پھر قرآن مجید نے بار بار انسانی حقوق کا درس دیا, سورہ بقرہ آیت 83, سورہ نساء آیت 36, سورہ انعام 19 رکوع, سورہ بنی اسرائیل رکوع 3 اور 4, ان میں سے میں سورہ صرف نساء کی آیت آپ کو سنا رہا ہوں. اللہ نے فرمایا کہ واعبدوا اللہ, اللہ کی بندگی کرو, ولا تشرکوا بہ شیئا, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو, وبالوالدین احسانا, ماں باپ کے ساتھ اس میں سلوک کرو, وبذل قربا, قرابت داروں کے ساتھ, والیتاما, جو معاشرے میں یتیم ہیں ان کے ساتھ, والمساکین, جو معاشرے میں محتاج ہیں ان کے ساتھ اس میں سلوک کرو, والجار ذی القربا, اور اس پڑوسی کے ساتھ جو تمہارا قرابت دار بھی ہو, والجار ذی الجنب, اس پڑوسی کے ساتھ بھی جو کہ اجنبی ہو, وہ صاحب دل جم, اور جو تمہارے ساتھ بیٹھنے والا ہے, چاہے وہ سواری میں بیٹھا ہو چاہے دفتر میں, اس کی چیئر تمہاری چیئر ایک ساتھ ہے, کلاس روم میں وہ تمہارے ساتھ بیٹھا ہوا, کسی اجتماع میں تمہارے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, اس کے ساتھ اس میں سلوک کرو, وہ اپنے سبیل اور مسافروں کے ساتھ, وما ملکت ایمانکم, اور جو بھی تمہارے غلام اور کنیزے ہیں ان کے ساتھ اس میں سلوک کرو, ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا, بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہر ایسے شخص کو جو اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے اور جو پھر اپنی زبان سے اپنی بڑائیوں کا اظہار کرتا ہے. حضرت عمر بن عبسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, مسند احمد کی حدیث ہے, قال, وہ کہتے ہیں, قل, تو میں نے پوچھا اللہ کے رسول سے سید صلی اللہ علیہ وسلم, اج الایمان افضل, کہ کس کا ایمان سب سے زیادہ افضل ہے؟ قال, آپ نے ساتھ فرمایا, خلق حسن, اچھے اخلاق والے کا ایمان, یعنی اس کا ایمان اس کے اخلاق میں ظاہر ہو رہا ہو, لوگوں سے اس نے اخلاق سے پیش آتا ہے, ان کو دیکھ کر مسکراتا ہے, ان کی کوئی پریشانی ہو تو اس کو دور کرنے کے لیے اپنی سی کوشش کرتا ہے. فرمایا کہ اس کا ایمان سب سے زیادہ افضل ہے, مسند احمد کی روایت ہے. اسی طرح سے آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, صحیح مسلم کی حدیث ہے, کہ لا تدخلون الجنۃ حتی تؤمنوا, جنت میں داخل نہیں ہوگے جب تک ایمان نہ لاؤ. اللہ تعالیٰ تمام غیر مسلم بھائیوں کو بھی ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے, نہیں داخل ہوگے جنت میں جب تک ایمان نہ لاؤ. ولا تؤمنوا حتی تحابوا, اور مومن نہیں ہوگے جب تک کہ باہم ایک دوسرے سے محبت نہ کرو. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے قبولتوں کو صاف فرمائے, آپس میں محبت کی توفیق دے. اولا ادلکم علی شیء, اور کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں؟ اذا فعلتم وہ ہو تحابتم، کہ جب تم وہ کرو گے تو تمہارے درمیان محبت پیدا ہو جائے گی. اور وہ چیز کیا ہے؟ افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو پھیلاؤ، کثرت سے ایک دوسرے کو سلامتی کی دعا دو، کثرت سے کہو السلام علیکم، تمہارے اوپر سلامتی ہو، تمہارے اوپر سلامتی ہو. اب خود سوچئے کہ اگر بار بار ہم ایک دوسرے کو سلامتی کی دعائیں دے رہے ہیں، اس سے معاشرے میں امن قائم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو یہ اسلام کی تعلیمات ہیں کہ جن پر عمل کرنے سے انشاءاللہ ہمارے معاشرے وہ بھی انشاءاللہ تعالی امن اور سکون کا گہوارہ بنیں گے. پھر قرآن مجید میں اللہ نے ان تمام باتوں کو منع کیا ہے کہ جس سے معاشرے میں امن و امان جو ہے وہ پامال ہوتا ہے. سورہ حجرات اللہ نے منع فرمایا، ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، ایک دوسرے کو تانے مت دیا کرو، ایک دوسرے کا برا نام مت رکھا کرو، کسی کی ٹوہ میں مت رہو، اور اس کی جو اندرونی اس کے کچھ معاملات، اس کے کچھ راز ہیں ان کو جاننے کی کوشش مت کرو، صبح زن مت کرو، اور پیٹ پیچھے کسی کی برائی مت کرو. اسی طریقے پر انسانیت کے احترام کا درس دیا. سورہ مائدہ آیت نمبر 32 میں ہے، من قتل نفسا بغیر نفس اور فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے کسی ایک بھی انسان کو قتل کر دیا بغیر اس کے کہ اسے کسی کی جان کا بدلہ لیا ہو، وہ قاتل نہ ہو، یا اس نے زمین میں فساد کیا ہو. ہاں، اگر زمین میں فساد مچا رہا ہے اسے قتل کرنے کی اجازت ہے، اگر اس نے کسی کو قتل کیا ہے تو قصاص میں اس کی جان لی جا سکتی ہے. اس کے بغیر اگر تم نے کسی کی جس نے کسی کی جان دی، گویا اس نے پوری انسانیت کو مار دیا. ومن احیاہا، اور جس نے کسی ایک جان کا بھی احترام کیا، کسی ایک جان کو بھی بچانے کی کوشش کی، فکأنما احیا الناس جمیعا، گویا اس نے تمام انسانوں کی جانوں کو بچا لیا، پوری انسانیت کی اس نے حفاظت کی. اور بڑی جامع ہدایت اللہ تعالیٰ نے دے دی ہمیں قرآن مجید میں، وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، دیکھو نیکی اور تقوی کے کام میں تعاون کرو، اور جہاں بھی گناہ کا کام ہے، وہ زیادتی کا کام ہے، اس کا ساتھ مت دو، اس کا تعاون مت کرو. یہ ہے وہ تعلیمات جس سے کہ دنیا میں امن قائم ہوگا. حدود اللہ بظاہر لوگ کہتے ہیں بڑی سخت سزائیں، اور اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہمارے ہاں ایک لیڈر تھی، انہوں نے بھی کہہ دیا تھا وحشیانہ سزائیں، لیکن ان سزاؤں کا مقصد بھی کیا ہے؟ معاشرے میں امن و امان قائم کرنا. کوئی کسی کی جان سے نہ کھیلے، کوئی کسی کے مال سے نہ کھیلے، کوئی کسی کے آبرو سے نہ کھیلے، اور اگر جرم ثابت ہو جائے تو چور کا ہاتھ کاٹ دو تاکہ وہ دوسروں کے لیے عبرت بن جائے. ظالم کو ایسی سزا دو کہ معاشرے میں دوسروں کی عزتیں پامال نہ ہو. تو سب کا مقصد کیا ہے؟ معاشرے میں امن و امان، اور پورے معاشرے میں ہر فرد کی جان، اس کی آبرو اور اس کی عزت اور اس کا مال، اس کا احترام، اس کی حفاظت. اسی طرح سے معاشی تعلیمات اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی، ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں دوسرے کے مال غلط طریقے سے مت کھاؤ. یہ حکم قرآن پاک میں دو مرتبہ آیا ہے، سورہ بقرہ آیت 188 میں اور سورہ نساء آیت نمبر 29 میں. اب جہاں سود کو لیگل حیثیت حاصل ہو، اس کے ذریعے سے ایک طبقہ امیر سے امیر ہو رہا ہو، اور دوسرا جو ہے وہ کچرا دانوں سے برگر اٹھا اٹھا کر کھانے پر مجبور ہو جائے، خودکشی پر مجبور ہو جائے، وہاں کیسے امن قائم ہوگا؟ امن قائم ہوگا جب تک کہ اسلام کی ان تعلیمات پر عمل نہ ہو. سود، سٹا، جوا اور جو بھی طریقے ہیں حرام خوری کے، ان سب کے سب کو ختم کیا جائے. اسی طریقے پر جاگیرداری کو ختم کیا جائے، وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم کو ختم کیا جائے. اسی طریقے پر سیاسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلہا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ جو مناصب ہیں وہ ان کو دو، جو مناصب کے اہل ہیں، میرٹ کے اوپر یہ سلسلہ ہو، اگر پروری اس میں نہ ہو، اور جن کو پھر وہ منصب مل جائے وہ کیا کرے؟ ان تحکموا بالعدل، اللہ نے ان کو حکم دیا کہ تم عدل کے ساتھ فیصلے کرو. تو جن معاشروں میں عدل نہ ہو، غریب کے لیے قانون اور ہو، امیر کے لیے قانون اور ہو، جہاں عدالتوں میں اقرب پروری چلتی ہو، جہاں عدالتیں چمک سے متاثر ہوتی ہوں. ہمارے پاکستان ہی کی اصطلاح ہے، کہا گیا کہ بھئی عدالت نے فیصلہ چمک کی بنیاد پر دیا ہے، ججوں نے رشوت دی ہے اور یہ فیصلہ دے دیا ہے. اور جہاں پر دباؤ کے ذریعے سے ایک آتا ہے ڈکٹیٹر اور جج اس سے ڈرنے کے بعد اس کے لیے ہر قسم کی پیسیوں کو بھی کہتا ہے غلط اٹھا لیں, اسے دستور میں ترمیم کا اختیار دے دیں, تو جہاں اس طرح کی بے انصافیاں وہاں پر کہاں من قائم ہو سکتا ہے؟ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ جب فیصلے کرو عدل کے ساتھ. تو اگر ان تعلیمات پر عمل ہو اور ہر معاشرے میں یہ چیزیں ہوں تو انشاءاللہ اس سے ایک امن و امان کی صورت پیدا ہوگی. لیکن اصل امن قائم ہوگا اس وقت جبکہ پوری دنیا پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کا حلقہ. مولانا مودودی کی ایک بہت عمدہ تقریر ہے سلامتی کا راستہ, ایک ایسے اجتماع میں خطاب کیا کہ جہاں پر مسلمان بھی تھے, سکھ بھی تھے اور ہندو بھی تھے, اور ان سب سے کہا کہ ہمارا بہت بڑا قصور ہے مسلمانوں کا کہ ہم نے اسلام کو آپ کے لیے خرید مذہب کے طور پر پیش کیا ہے. اسلام یہ مسلمانوں کا دین نہیں ہے, یہ کسی خاص علاقے کا دین نہیں ہے, یہ اسلام تمام انسانوں کا دین ہے. یہ یا ایھا الناس کے ذریعے سے خطاب کرتا ہے اور اسی میں سب کی سلامتی کا راستہ ہے. خدا کے لیے اس کو غیر جانبدار ہو کر تعصبات سے ہٹ کر اس کی تعلیمات کا مطالعہ کرو, اس میں تمہارے لیے داخلی سکون بھی ہے, اس میں تمہارے لیے معاشرتی سکون بھی ہے. تو حقیقت میں تو اس دنیا پوری دنیا میں امن قائم ہوگا, جیسے کہ اللہ کے رسول نے ساتھ فرمایا کہ جب خلافت عالمی قائم ہوگی تو پوری دنیا امن سے بھر جائے گی. وہ ہوگا کب؟ جبکہ پوری دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات کا بول بالا ہو, یہ تعلیمات نافذ ہوں. اللہ کا ارشاد ہے سورہ نور آیت نمبر 55 میں کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات, وعدہ کیا اللہ نے تم میں سے ان لوگوں سے جو ایمان لے اور اچھے اعمال کریں, لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ, اللہ ضرور ان کو زمین میں خلافت دے گا, کم اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, جیسے کہ ان کو دی تھی جو ان سے پہلے گزرے ہیں, وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ, جو دین اسلام اللہ نے ان کے لیے پسند کیا ہے اس کو ان کے لیے غالب کر دے گا, وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا, اور پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے خوف کی حالت کو امن سے بدل دے گا, یا وجوننی, پھر وہ میری ہی بندگی کریں گے, ہر سطح پر میرا کہنا مانیں گے, انفرادی اعتبار سے بھی اجتماعی اعتبار سے بھی, ولا یشرکون بی شیئا, اور میرے ساتھ کسی کو وہ شریک نہیں کریں گے. اسی امن و امان کے قائم کرنے کے لیے ہی اللہ نے مسلمانوں کو جنگ کا حکم دیا. آٹھواں بھی بات ہو رہی تھی کہ مسلمانوں کی جنگ کوئی کشور کشائی کے لیے کو اپنے حدود کو بڑھانے کے لیے نہیں ہے, بلکہ کس لیے ہے؟ بقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ, لڑو ان سے یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے اور دین کل کا کل اللہ کا ہو جائے. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات, سورہ حدید آیت 25, ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا واضح تعلیمات کے ساتھ, وانزلنا معہم الکتاب والمیزان, ہم نے ان کے ساتھ کتابیں بھی نازل کی, اور ایک نظام عدل, ایک عادلانہ شریعت بھی نازل کی, ترازو نازل کیا, مراد یہ ہے کہ ترازو عدل کی علامت ہے, عادلانہ شریعت بھی دی. کیوں؟ لیقوم الناس بالقسط, تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں, دنیا میں کوئی ظلم نہ ہو, کوئی جبر نہ ہو, کوئی استحصال نہ ہو. لیکن ہر معاشرے میں ابو جہل کی طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو وسائل پر قبضہ کیے ہوئے ہوتے ہیں اور دوسروں کو وسائل سے محروم کرنا چاہتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے پھر کیا علاج ہے؟ اگر خود سوچئے کہ آپ کے جسم میں خدا نہ خواستہ ایک پھوڑا نکل آیا اور اب یہ پھوڑے کو ٹھیک کرنے کی پوری کوشش کی گئی, لیکن یہ کہ پھوڑا ٹھیک نہیں ہو رہا بلکہ اب اس کا زہر آگے بھی بڑھ رہا ہے, تو اب پورے جسم کے امن کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اب جسم کا وہ حصہ کاٹنا پڑے گا کہ جس کے ذریعے سے پورے جسم کا امن متاثر ہو سکتا ہے. اسی طریقے پر اسلام نے اگر جنگ کا حکم دیا ہے تو وہ بھی کس لیے دیا ہے؟ تاکہ معاشرے کو ظالموں کے شر سے بچایا جائے. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ, اگر اللہ لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے مٹانا دیتا تو زمین کے اندر فساد ہی فساد ہو جاتا. تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین سے ظالم اور سرکشوں کو ختم کرنے کے لیے ہمیں یہ جنگ کی اجازت دی ہے. فرمایا رسولوں کو ہم نے بھیجا تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ, ہم نے لوہا بھی اتارا ہے, فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ, اس میں شدید جنگ ہے, وہ منافع للناس, اور اس میں لوگوں کے لیے دوسرے فائدے بھی ہیں. بلے یعلم اللہ من ینصره ورسله بالغیب, اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ کون گھر میں رہتے ہوئے اللہ اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے. اس تلوار اور لوہے کی طاقت کو ہاتھ میں لے کر اور ظالموں اور سرکشوں سے اس زمین کا سینہ صاف کرتا ہے. ان اللہ قوی عظیم, اللہ تعالیٰ بہت قوت والا بڑا زبردست ہے. آخری باتیں عرض کر رہا ہوں, اس وقت ہماری طرف سے نو انسانی کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے. اس وقت پوری دنیا میں سب سے بڑے ظالم ہم مسلمان ہیں. ہم نو انسانی کے سامنے حق کو چھپا رہے ہیں اور ان کے سامنے حق کی دعوت پیش نہیں کر رہے ہیں. خود سوچیے, ہمارے ہاں بین المذاہب کانفرنسیں منعقد ہوتی ہیں, ان کانفرنسوں کے ذریعے سے ہم لوگوں کے سامنے یہ بات پیش کرتے ہیں کہ سارے مذاہب بھی اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہیں اور ہمیں مل جل کر رہنا چاہیے. یہ بہت بڑا ظلم ہے نو انسانی کے ساتھ, ورنہ ہمارا اصل کام تھا نو انسانی کے سامنے حق کی دعوت دینا. ہمیں ان کانفرنسوں میں کہنا چاہیے کہ صرف ایک دین ہی فرق ہے اور وہ ہے صرف اور صرف اسلام. اگر تو قرآن پر ایمان ہے تو ہم کہیں ان دین عند اللہ اسلام, اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اور کسی مذہب کو دین ماننے کو اب تیار نہیں ہے. جو مذاہب تھے ان میں تحریف ہو گئی, کسی مذہب کی آسمانی کتاب محفوظ نہیں ہے. کسی مذہب کے جو نبی تھے ان کی زندگی, ان کی تعلیمات, ان کی سیرت محفوظ نہیں ہے. واحد اسلام ہے کہ جو جس کتاب کی بنیاد پر ہے وہ کتاب قیامت تک کے لیے محفوظ ہے, اور جس نبی کے ذریعے سے یہ بات پہنچی ہے اس نبی کی پوری زندگی, اس کی پوری سیرت محفوظ ہے, اور تاریخی اعتبار سے اس کا زمانہ ٹریس ہو سکتا ہے, اس کے ساتھ ایک تسلسل ہے. تو ظلم ہے جب کہ ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ بھی ٹھیک ہیں ہم بھی ٹھیک ہیں. کبھی ایسے نہیں کہنا چاہیے, بلکہ یہ ہے کہ ان کو کہنا چاہیے کہ اگر کسی ایک نبی کا بھی انکار کرو گے تو کافر قرار پاؤ گے. سورہ نساء آیت نمبر 150, ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں نو مینوں بے باز ہوں منق پورو بے باز, ہم کچھ رسولوں کو مانیں گے کچھ کو نہیں مانیں گے. قرآن کہتا ہے اولئک ہم کافرون حقا, یہ لوگ پکے کافر ہیں. اتنے سخت الفاظ ہیں قرآن مجید کے. واسطنا للکافرین عذابا مہینا, ہم نے ان کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. تو جناب محبت اور امن کے لیے حق کو چھپانا یہ ہمارا بہت بڑا جرم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ, جس نے اسلام کے سوا کوئی اور دین اختیار کیا ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. وہ فی الآخرت من الخاسرین, اور ایسا شخص آخرت میں خسارے میں ہوگا. تو یہ باتیں ہمیں بیان کرنی چاہیے. اب ہم کہتے ہیں کہ ثقافتی تعلقات کے ذریعے من قائم ہو جائے, وہاں سے وہاں کی فلمیں یہاں پہ ریلیز ہوں, یہاں کی فلمیں وہاں پہ ریلیز ہوں, وہاں کے فنکار یہاں پر آئیں, یہاں کے فنکار وہاں پر جائیں, اس سے من قائم ہو جائے. کچھ عربی محافل ہو جائے, یہاں کے صحابی وہاں جائے, وہاں کے صحابی یہاں پر آئیں, یہاں کے شاعر وہاں جائے, وہاں کے شاعر یہاں پر آ جائے, اس سے وہ من قائم ہو جائے گا. کچھ تجارتی تعلقات کو فروغ دے دیں. یہ ساری کی ساری کوششیں مصنوعی ہیں, ان کوششوں سے امن کی آشا حاصل نہیں ہوگی. امن کی آشا حاصل ہوگی تو صرف اور صرف ایمان کے ذریعے سے اور اسلام کے ذریعے سے. ایمان کے ذریعے سے ایک انسان اندر سے مطمئن ہوگا, پھر وہ خارج میں سرکشی نہیں کرے گا, اور اسلام کی تعلیمات پر عمل کر کے ہی معاشروں میں سکون آئے گا, اور یہ معاشرے مل کر پوری دنیا کے امن کے لیے ایک انشاءاللہ ذریعہ بنیں گے. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم کسی ایک جگہ پر ایک ماڈرن اسلامی ریاست قائم کر دیں, دنیا دیکھے کہ یہ ہے عدل, یہ ہے انصاف. اور پھر الحمدللہ کہ آج انٹرنیٹ کے ذریعے سے, ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے ہم اسلام کی تعلیمات کو ایک خرید کے طور پر نہیں, ایک خیرخواہ کے طور پر نو غیر مسلموں کے سامنے پیش کریں. انشاءاللہ غیر مسلموں کے اکثریت بھی سمجھے گی کہ یہ مسلمان ہمارے دشمن نہیں ہیں, یہ ہمارے خیرخواہ ہیں, یہ ہماری دنیا کی بھی بھلائی چاہتے ہیں, یہ ہماری آخرت کی بھی فلاح چاہتے ہیں. اسی کے ذریعے سے انشاءاللہ پھر وہ عالمی ریاست کا قیام شروع ہوگا کہ جس پہ پھر پوری دنیا میں امن و امان ہوگا. وہ ریاست تو قائم ہونی ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخری آیت سنا رہا ہوں کہ یہ جو ہمارا جرم ہے حق کو چھپانا اور اسلام کی دعوت غیر مسلموں کے سامنے پیش نہ کرنا, اس کے بارے میں اللہ کا ارشاد کیا ہے؟ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدى, بے شک وہ لوگ جو چھپا رہے ہیں اس ہدایت کو اور ان واضح تعلیمات کو جو ہم نے نازل کر دی ہیں, من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب, اس کے بعد کہ ہم نے انہیں اپنی کتاب میں بالکل واضح کر دیا ہے, اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون, ان پر لعنت کرتا ہے اللہ اور ان پر لعنت کرتے ہیں لعنت کرنے والے. الا الذین تابوا, سوائے ان کے جو توبہ کرنے, واصلحوا, اپنی روش کی اصلاح کر لیں. مبینوں اور لوگوں کے سامنے حق کو بیان کریں، قرآن کو بیان کریں، اس کی تعلیمات لوگوں کے سامنے پیش کریں. فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، ان پر میں نظر کرم کروں گا. وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور بے شک میں ہوں ہی نظر کرم کرنے والا. لہذا امن و امان قائم ہوگا ایمان کے ذریعے سے، اسلام کے ذریعے سے. اور اس پر سیکولر جو ہندو وہاں پر ہیں وہ بھی اور انتہا پسند بھی کیا چاہتے ہیں کہ پاکستانی توبہ کریں، ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی تھی کہ ہم نے پاکستان بنا لیا. لہذا وہاں پر سے جو محبت کے زمانے میں آتے ہیں اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جو ہے وہ خام خی کی ایک دیوار ہم نے پھینکی ہوئی ہے. ہمارے یہاں کے لوگوں نے کہا کہ دیوار بدلن ہے، اس کو بھی گر جانا چاہیے. وہاں کا وزیر اعلیٰ پنجاب کا ہمارے پنجاب میں آیا اور کہا کہ خام خی کی ہم نے زکیر پھینکی ہوئی ہے، ہمیں پھر سے ایک ہو جانا چاہیے اور پھر سے جو ہے وہ ایک اکھنڈ بھارت کو بن جانا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ یہ چیزیں قطعاً دنیا میں امن و امان کی ضامن نہیں ہو سکتی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان اور اسلام اسی کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات. کچھ اہم اعلانات میں خود ہی آپ کے سامنے کر دیتا ہوں. ایک آپ سے درخواست ہے، ایک تربیت کا الحمدللہ 23 جنوری سے قرآن اکیڈمی ڈیفنس میں شروع ہو رہی ہے، شروع ہوگی انشاءاللہ 23 جنوری کو ہفتے کے دن عصر کی نماز سے اور پھر جمعہ 29 جنوری تک یہ چلے گی. یہ بنیادی طور پر تو ہمارے تنظیم اسلامی کے رقا کے لیے ہوتی ہے، لیکن اس میں احباب بھی شریک ہو سکتے ہیں. اور انشاءاللہ یہ ایک ہفتہ آپ کا بہت اچھا گزرے گا، انشاءاللہ آپ کو دین کی بہت بنیادی باتیں جاننے کا ایک اچھے ماحول سے موقع ملے گا. تو ہمارے جو احباب بھی اس کے لیے وقت فارغ کر سکیں، ایک ہفتہ اللہ کی راہ میں دیں اور وہی انشاءاللہ وقت ہمارا قیمتی ہوگا. انشاءاللہ 23 جنوری سے 29 جنوری تک. محترم ڈاکٹر سارا احمد صاحب کراچی تشریف لائے تھے اور آپ کے علم ہے کہ یہاں پر ان کے ساتھ ایک چھوٹا سا حادثہ سا ہوا اور وہ زخمی ہو گئے، فرحان طرح کا پروگرام بھی نہیں کر سکے. انہوں نے پرسوں خطاب جمعہ میں اپنی پوری کیفیت بیان کی ہے. کراچی میں بھی ان کے ساتھ مسئلہ ہوا، پھر لاہور میں بھی جہاں پر مسئلہ ہوا، بہت سے ساتھی وہ تفصیلات جاننا چاہ رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب کے خطاب کی کچھ سیڑھیاں جس میں ڈاکٹر صاحب نے پوری اپنی کیفیت بیان کر دی ہے وہ یہاں پر آج دستیاب ہے، محدود تعداد میں. تو وہ خطاب کی سیڑھی آپ ڈاکٹر صاحب کی حاصل کر سکتے ہیں. امن کے موضوع پر ڈاکٹر صاحب کی بہت عمدہ کتاب ہے، چھوٹی لیکن دریا کو کوزے میں بند کیا ہوا ہے، قرآن اور امن عالم. وہ کتاب بھی آج یہاں پر موجود ہے اور انگریزی میں اس کا ترجمہ قرآن اینڈ ورلڈ پیس وہ بھی یہاں پر آج موجود ہے. فرحان کلب میں ہر مہینے الحمدللہ ایک پارے کے مضامین کا خلاصہ بیان ہوتا ہے اور ہر مہینے کے پہلے اتوار کو ہوتا ہے. 9 پارے الحمدللہ بیان ہو چکے ہیں، اس مہینے 9 پارے کے مضامین کا خلاصہ بیان ہوا تھا. اس کے لیے باقاعدہ کتابچہ بھی الحمدللہ پرنٹ ہوتا ہے، وہاں پر سامعین کو حاضرین کو وہ ہدیتاً پیش کر دیا جاتا ہے. لیکن یہاں پر ظاہری بات اس طرح پیش آپ کو نہیں کیا جائے گا، لیکن موجود ہے، آپ چاہیں تو حاصل کر لیں. ایک ڈاکٹر صاحب کی بہت ہی خوبصورت تحریر ہے قرآن اور جہاد، مختصر تھی. آج صبح ہم نے اس کا اجتماعی مطالعہ بھی کیا تھا، تو جو لوگ بعد میں آئے ہیں ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ وہ کتاب بھی آج یہاں پر موجود ہے. اور ڈاکٹر صاحب خود کہتے ہیں کہ مجھے اپنی سب سے زیادہ تحریروں میں پسند ہے تحریر مجھے یہی ہے، مجھے اس تحریر سے بڑی محبت ہے. وہ تحریر بھی آج آپ کو یہاں سے مل جائے گی. اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات.